الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. والقول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار. له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. عند الصلاة کے بعد سورة الرعد کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. ان آیات کا ترجمہ گزشتہ جمعے بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا. آج انہیں آیات کو دوبارہ تلاوت کیا ہے. یہ مدینہ ہے جمادی الآخر کا جسے آپ جمادی الثانی بھی کہتے ہیں. اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو مسلمان اہل ایمان خلیفہ رسول خلیفہ اول امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال اس شریف مناتے ہیں. انشاءاللہ ان کے فضائل و مناقب کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا. گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کے حادی ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں ہدایت کا منصب عطا کر کے بھیجا ہے. وہ ڈر سنانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے حادی و رہنما ہیں. اس سے اگلی آیات میں جو بیان ہوا ہے اسے دوبارہ توجہ سے سنیے. اللہ فرماتا ہے اللہ يعلم ما تحمل كل انسى وما تغيب الارحام وما تزداد. اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے اور پیٹ جو کچھ گھٹتے بڑھتے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے. اس میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ ماتا خواہ وہ انسان ہو یا حیوان ہیں انہیں جو حمل ہوتا ہے پریگنینسی ہوتی ہے اس میں ماتا کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا نر ہے یا مادہ اس کا ذاتی طور پر حقیقی طور پر علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اور اس مدت حمل میں جو کمی بیشی ہوتی ہے کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہتا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے. اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے یعنی اسے ہی معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہے گا کتنی مدت گزارے گا کتنی مدت نہیں گزارے گا مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا علم ذاتی اور حقیقی طور پر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال. یہ ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے اور سب سے بڑا بلندی والا. کوئی چیز پوشیدہ ہو حواس سے چھپی ہوئی ہو عقل سے چھپی ہوئی ہو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ سب کا جاننے والا ہے کہ یہ چیز کھلی ہوئی ظاہر ہے یا غائب ہے پوشیدہ ہے جو کھلی ہوئی ہے. اللہ تعالی سب کا جاننے والا ہے اسی کو بڑائی حاصل ہے لیکن سب سے بلندی والا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں قرآن کریم میں تمام علوم کا بیان ہے. قرآن تمام علوم کا سر چشمہ ہے. اللہ کا کلام ہے کوئی اس کو پر کائنات میں ایسا نہیں جس کا بیان قرآن میں نہیں. اس موضوع پر اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے, آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے, سب کا مالک ہے, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یہاں مدت حمل کے بارے میں مفسرین نے, فقہائے کرام نے بہت کچھ لکھا ہے. چنانچہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے تھے, اللہ تعالی نے ان کے جسم سے ان کا جوڑ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی قدرت کاملہ سے بغیر عورت اور مرد کے, بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. بغیر عورت سے اللہ تعالی نے حضرت حوا کو پیدا کیا, اور بغیر مرد کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. بچے کی پیدائش کا سبب ماں اور باپ ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالی نے یہ تین مثالیں بھی قائم کر دی کہ اگر مرد و عورت نہ ہوں تب بھی میں پیدا کر سکتا ہوں. میں ہر چاہوں پر قادر ہوں, جو چاہتا ہوں اس پر قدرت رکھتا ہوں, میرے لیے کوئی مشکل نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے یہ کر کے دکھا دیا کہ سبب نہ ہو تو مسبب ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیے کتنے ماں باپ ہیں اور ان کے یہاں اولاد نہیں ہے. یعنی سبب ہے, مسبب نہیں ہے, اور سبب نہیں ہے اور اللہ مسبب کر کے دکھا دیتا ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ کی قدرت سے کوئی شے خالی اور باہر نہیں. وہ لوگ جو صرف عقلیات پر یا صرف لاجک پر یقین رکھتے ہیں, قدرت سے نہیں مانتے, ان سے پوچھے, بارش اللہ ہی برساتا ہے, کتنی مرتبہ بادل بھرے ہوئے پانی سے آتے ہیں اور برستے نہیں ہیں, اور دھوپ ہوتی ہے اور اچانک گٹائیں اٹھاتی ہیں اور برسنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لوگ جو اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں, یہ اپنا تمسخر کرواتے ہیں, اپنی تجویز کرواتے ہیں, اپنی ہنسی اڑاتے ہیں, خود اپنی تجویز کا سبب بنتے ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالی ایسا قادر و قدیر ہے کہ اس کی قدرت سے کوئی بھی شے باہر نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ کسی ماتا کے پیٹ میں ہے. ایک ہے کھلی ہوئی چیز اور ایک ہے پوشیدہ چیز. ایک سے سائز میں کمی بیشی ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں, وزن زیادہ کم ہو جائے تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں, مگر پیٹ کے اندر کیا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے نہیں, کانوں سے سن سکتے نہیں ہیں, حواس سے آپ پوشیدہ چیز کا علم نہیں حاصل کر سکتے. لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے. آپ کہیں گے تو یہ ایکس رے مشین نکل آئی ہے, وہ فوٹو لے لیتی ہے کہ اندر کیا ہے. اس سے زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے دنیا, الٹرا ساؤنڈ مشین نکل آئی ہے, وہ کیمرہ اندر دیکھ لیتا ہے, بچے کی نسل و نما تک دیکھ لیتا ہے, بچہ سیدھا ہو یا الٹا ہو وہ کیمرہ دیکھ لیتا ہے. ابھی تک وہ مشین والے یہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ وہ نر اور ماتا بھی دیکھ لیتے ہیں, مگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ یہ بھی دیکھ لیں. تو پھر قرآن کی اس بات کا کیا جواب ہوگا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نر ہے یا ماتا ہے, کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے, جب کہ کیمرہ دیکھنے لگ گیا ہے اور پتہ چل گیا ہے. اس کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ ذاتی حقیقی اور یقینی طور پر صرف اللہ جانتا ہے. کوئی اور اگر جانے گا یا جان سکے گا تو اس کا علم ذاتی نہیں ہوگا, یقینی نہیں ہوگا, حقیقی نہیں ہوگا. ذاتی طور پر, حقیقی طور پر اگر کوئی جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا. اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے بھی جان لیتے ہیں, مگر دوسروں کا جاننا ذاتی یا حقیقی طور پر نہیں ہوتا, یقینی طور پر نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کی عطا سے ہوتا. جس کو اللہ طاقت دے دے, جس کو اللہ جو صلاحیت دے دے, وہ دیکھ سکتا ہے, جان سکتا ہے, ورنہ خود سے کوئی جان سکتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, متعدد مثالیں موجود ہیں اولیاء کرام کے بارے میں. انبیاء کی شان تو بہت بڑی ہے, اولیاء کرام کے حوالے میں بھی, ان کے تذکروں میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی بتایا, بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی خبریں تھی کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. نئی نئی طالبوں کا, ہوش والوں کا حال تو ایک طرف مسجدوں نے بھی بتایا. مسجد اس کو کہتے ہیں جس کے حالات صحیح حالت میں ظاہری طور پر نہیں ہوتے. انہوں نے بھی خبریں دی کہ جس ایک میں کیا ہے یا کیا ہوگا. اس سے پتا چلا کہ میں اور آپ اپنے طور پر یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی ایسی خبریں دیتے ہیں, تو پھر یہ کہنا کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے, یہ کیسے درست ہوگا؟ تو جواب پھر وہی ہے کہ اللہ کا جاننا ذاتی طور پر ہے, حقیقی طور پر ہے. اللہ کے ولیوں کا جاننا اللہ کی عطا سے. سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے مشہور بزرگ حضرت اشرفی میاں, جن کا نام سید شاہ علی حسین تھا رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. ان کے بارے میں یہ مشہور کی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. یہ وہ بزرگ ہیں کہ کیم کرن میں تشریف لائے تھے, میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کی زیارت کی تھی. یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی, ابھی ان بچے کی ماں کو حمل بھی نہیں ہوتا تھا, تو بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی, کتنے بچے ہوں گے, وہ یہ بھی بتا دیا کرتے تھے. نہیں نہیں, مدعی لاکھ کے بھاری ہے گواہی تیری, مخالفین کا حال دیتی ہے. خود خانوی کہتا ہے, اس نے اپنی چار کتابوں میں یہ بات لکھی ہے, امداد المشتاق میں ہے, اشرف السوانے میں یہ بات ہے, الفاظات الیومیہ میں یہ بات ہے, اور اس کے اپنے ہاتھ سے اپنے قلم سے لکھی ہوئی یہ بات موجود ہے متعدد جگہ, کہ وہ خود کہتا ہے کہ میری ماں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے, زندہ نہیں رہتے تھے. تو اس کے عزیزوں میں سے کوئی ایک مجذوب, جن کا نام بھی آگے غلام مرتضیٰ لکھا گیا ہے, ان کے پاس گئے اور جا کر شکایت کی
کہ بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ نہیں رہتے،
تو وہ مجبور بظاہر جس کے حواس ٹھکانے پر نہیں تھے، بظاہر کے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اس کے پاس گئے. پہلا مسئلہ تو یہ پتا چلا کہ غیر اللہ کے پاس یہ بھی جاتے رہے ہیں، لیکن یہ جائیں تو شرک نہیں ہے، یہ جائیں تو غلط نہیں، اور ہم چلے جائیں تو ہم پر فتوے لگائے جاتے ہیں.
خانجی صاحب کہتے ہیں جا کر اس سے کہا کہ جی بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ نہیں رہتے.
تو دو باتیں ہیں، یا تو اس کو یہ کہا کہ تم کچھ کرو، اور یا یہ کہا کہ دعا کرو، دونوں طرح ہمارا مطلب ثابت ہوتا. اگر اس کو کہا کچھ کرو تو یعنی اللہ نے تمہیں جو طاقت دی ہے اس کے مطابق کچھ کرو، اور یا اللہ سے دعا کرو، وسیلہ بنو، دونوں طرح ہمارا مطلب ثابت ہوتا ہے. تو خانی صاحب لکھتے ہیں، اس مجبور نے کہا جاؤ، دو لڑکے ہوں گے اور دونوں ہی زندہ رہیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ مجبور کہہ رہا ہے.
خانی لکھ رہا ہے کہ مجبور نے کہا کہ دو لڑکے ہوں گے، دونوں زندہ رہیں گے.
ایک مولوی ہوگا، ایک دنیا دار قسم کا ہوگا، دونوں کے نام علی کے نام پر رکھنا. چنانچہ خانی صاحب کہتے ہیں میرا نام اشرف علی ہے، بڑے بھائی کا نام اکبر علی ہے. خود لکھتے ہیں کہ میں مجبور کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. میں نے مخالفین کے گھر سے گواہی پیش کر دی، اور مخالفین کیا لکھ رہے ہیں؟ طالب کا حال نہیں، مجبور کا حال لکھتے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کوئی سمجھے تو کیا، سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا، سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے. جو عالم کی قدر رکھتا ہے دیوانا محمد کا. اللہ جو عالم کی قدر رکھتا ہے دیوانا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے دیوانوں کا جو حال ہے ان کے آقا کی کیا شان ہے، کون اندازہ کر سکتا. لوگ اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کی باتیں کرو تو اور بات آگے بڑھ جائے. میں تو اس دور کی بات کر رہا ہوں ابھی 50 برس پہلے کی، کہ آپ کو پتا چل جائے. تو یہ چیز جان لیجیے کہ جو اور کوئی جانے گا وہ اللہ کی عطا سے جانے گا. اللہ کا علم ذاتی ہے، حقیقی ہے، یقینی ہے، اس میں کسی شخص کو دے کے دل جائیں گے نہیں.
ہمارے امام اعظم، ہمارا مذہب حنفی ہے، دین ہمارا اسلام، مذہب ہمارا حنفی، ہمارے امام اعظم سیدنا نعمان ابن ثابت، جن کو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کتاب کے مطابق جو انہوں نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر مسائل کا سیکھ دیے، 83,000 پرابلمس انہوں نے سالو کی ہیں، مسائل حل کیے ہیں. وہ فرماتے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی مدت حمل، کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے گا، اس کی کم سے کم عمر مدت کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے. چنانچہ احناف، حنفی کی جمع احناف، کم سے کم مدت حمل 6 ماہ ہے. کتنی؟ 6 ماہ. زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے. یہ حنفیوں کے نزدیک ہے. چنانچہ ایسے بچے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے پیٹ میں 2-2 برس کا عرصہ گزارا. اسی لیے زیادہ سے زیادہ مدت
دو سال بیان کی گئی. آج کل عرف عام میں نو ماہ ہوتی ہے, زیادہ دن ہو جائیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ایک عام اصطلاح ہے, عرف عام ہے, اسی بات کو شہرت ہے, لوگ اس سے زیادہ کا تصور کرتے نہیں. اگر قرائن آثار تفصیلات کے مطابق ایسا ہی ہو تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس سے زیادہ مدت لگ نہیں سکتی. ویسے تو عام طور پر اتنی ہی مدت ہوتی ہے, لیکن اسی کا کوئی خاص کیس ہو تو اس میں وہ زیادہ سے زیادہ مدت ہنفیوں کے نزدیک دو سال بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ مدت چار سال بھی ہو سکتی ہے. آپ کہیں گے کہ چھ ماہ کیسے, ستوانشے تو آپ نے سنے ہیں کہ سات ماہ کے بعد پری میچور بچہ تو ہو جاتا ہے, لیکن یہ چھ ماہ تو بہت کم بتائے جا رہے ہیں. چنانچہ آپ کو ایک مسئلہ بھی سنا دوں اور قرآن کی آیتوں سے اس کا ثبوت بھی پیش کر دوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں, ان کے دور خلافت میں, زمانہ خلافت میں ایک ایسا ہی مقدمہ آیا, کیس آیا کہ ایک عورت کے یہاں چھ ماہ کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی. حضرت عثمان کے پاس جب مقدمہ آیا, آپ نے حکم دیا اس کو سنسار کر دیا جائے, جوڑے کو سنسار کیا جائے, یعنی ان کو پتھر مارے گئے کہ ان کی سزا ہے, پتھر مار مار کے ان کو جان سے مار دیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرماتے, انہوں نے کہا ہے امیر المومنین ایسا حکم نہ دیجیے. یہ حکم درست نہیں ہے, اس حکم کو فوراً واپس لے لیجیے. حضرت عثمان نے پوچھا کیوں, انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ سے اس موضوع پر مناظرہ کروں گا تو پھر آپ لاجواب ہو جائیں گے. چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی, وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ حالت حمل اور دودھ پینے کی مدت تیس ماہ ہے. تیس ماہ کا مطلب ڈھائی سال, بارہ مہینے کا ایک سال ہوتا ہے نا, تو دو سال کتنے مہینے ہو گئے, چوبیس, اور آگے چھ ملائے تو تیس, پینتیس منتھ. اللہ فرماتا ہے کہ حالت حمل, پریگنسی اور دودھ پلانا, فیڈنگ کا ٹائم جو ہے وہ ٹوٹل کتنا ہے, تیس مہینے. اور دوسری آیا شریفہ میں فرمایا خوشحال ہوں کی آ مئی, دودھ چھڑانے کی مدت دو سال ہے. تو بچہ ماں سے اس ماں کا دودھ دو سال تک پیے, دو سال کے بعد اس کو دودھ چھڑا دیا جائے. تو ان دونوں آیتوں کو ملانے سے پتا چلا کہ دودھ چھڑائی کی مدت دو سال ہو گئی, تو باقی بچے چھ ماہ, تو چھ ماہ مدت حمل ہو سکتی. کیونکہ ایک آیت میں دودھ چھڑائی کی مدت کتنی ہوئی, دو سال, اور دوسری آیت میں دودھ پلانے کی اور حمل کی ٹوٹل مدت لکھی ہوئی ہے تیس ماہ. تو دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے سے پتا چلا کہ کم سے کم مدت حمل چھ ماہ بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس سے یہ مسئلہ سن کر سزا منسوخ کر دی اور معاف کر دی. حضرت امام شافعی اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اپنے اپنے مذاہب کے امام ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں, سب اہل سنت ہیں, ان کے ہاں ایک قول کے مطابق زیادہ سے زیادہ مدت حمل 4 سال بھی ہے. بات کرنی تو نہیں چاہیے لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ مخالف جو ہیں آج کل کس طرح شور مچاتے ہیں. وہ لوگ جن کو قرآن اور حدیث کی سمجھ نہیں ہے وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ جو سائنس ہے اس نے ایسی باتیں کی ہیں کہ لوگ اب قرآن حدیث سے زیادہ ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. جیسے یہ ڈاکٹر نے کہہ دیا مشین موجود ہے اس کو تو نہیں جتلا سکتے. حالانکہ ایک مومن کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کی خبر کبھی غلط ہو سکتی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ارشادات میں کوئی شبہ ہو سکتا نہیں. ارشاد ان کا صحیح ہو اس میں کوئی کسی شبہ کی گنجائش نہیں. بات جو کرنے لگا تھا وہ یہ کہ یہ جو مخالف ہیں یہ کس طرح مسئلہ بیان کرتے ہیں اسی حوالے سے سننے کے بعد بچہ ہو گیا سیدھا سادہ آدمی کا بازار گیا مٹھائی لیا مٹھائی لا کے باندھنی شروع کر دی. جس کے پاس جا کے مٹھائی دے وہ کہنے لگے کس بات کی مٹھائی دے رہا ہے. کہنے لگے میرا بچہ ہوا. وہ کہ یہ بچہ تیرا نہیں ہے. کیسے میرا نہیں, میری بیوی کو ہوا, میرے گھر میں ہوا تو میرا ہی ہے. اس نے کہا تیری بیوی کو ضرور ہوا, تیرے گھر میں ضرور ہوا, مگر تیرا نہیں. کیونکہ بچہ ہوتا ہے 9 مہینے کے بعد اور تیری شادی کو ابھی صرف 3 مہینے ہوئے ہیں تو یہ بچہ تیرا نہیں. بڑا پریشان بیوی کے پاس آیا تو جس کسی کو مٹھائی دیا اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ بچہ تیرا نہیں ہے. اس نے کہا بات یہ لوگ کس سے جلتے ہیں, حسد کرتے ہیں, تجھے پسند نہیں کرتے. ان لوگوں کو چھٹی نہیں ہے تیرے یہاں بچہ ہونے کی. یہ بچہ 3 مہینے کے بعد نہیں ہوا, بچہ 9 مہینے کے بعد ہی ہوا. یہ کیسے چلا کہنے لگی یہ بتا تیری شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے. وہ کہنے لگا 3 مہینے. کہنے لگی یہ بتا میری شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے. 3 مہینے. کہنا کتنے ہو گئے. کہنے لگا 6. اور شادی کے کتنے عرصے کے بعد بچہ ہوا. 3 مہینے بعد 6 اور 9 ہو گئے یا نہیں ہو گئے. یہ لوگ بھی اسی طرح مسئلے بناتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. حرام کو حلال ٹھہرانا اور حلال کو حرام ٹھہرانا ان لوگوں نے مذاق سمجھ لیا. قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ہم ان لوگوں کی باتوں کو کوئی اہمیت دے سکتے گرنٹی دے دیں گے. ہم اللہ کے فرمان پر یقین کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ارشاد کو دل و جان سے مانیں گے. اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات خواہ وہ کتنے ہی وسیب سے کہے اگر اس کے خلاف ہوگی تو ہم مانیں گے نہیں. یہ جو مدت حمل بڑھ جاتی ہے اس کی کئی وجوہات لکھتی ہیں. سائنس والے جو کچھ کہتے ہوں گے وہ آپ اسے معلوم کر دیجیے کہ انہوں نے اپنی تحقیق سے کیا نتائج نکالا ہے. علماء نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ ایک بطن میں ایک جھنڈے کے اندر, بطن تھیلی سمجھ لیں, پیٹ سمجھ لیں, اسی رنگ بطن پیٹ کو کہتے ہیں, اس کے اندر جو بچہ دانی ہوتی ہے جس کو بہت سے نام دیے جاتے ہیں, میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آپ لوگ سمجھتے ہیں بات کو. اس ایک جھلی کے اندر زیادہ سے زیادہ کتنے بچے ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. عام طور پر آپ نے 1, 2, 3 تک کی خبر سنی ہوگی, کبھی کبھار کہیں زیادہ کی خبر سنی ہوگی. مسئلے کی ریٹ بتا رہا ہوں. 4 بچوں کا ہونا تو عام بات ہے, یہ چار بچے ہو جانا ایک بلی میں ایک بچہ دانی میں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن سیان بتا رہا ہوں, علماء نے جو لکھا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے. بعض جو کہتے ہیں کہ چار بچوں کا ہونا تو معلوم ہے اور یہ ثابت بھی ہے, یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ میں جو بھی قول واضح ہے. حضرت امام شافعی کے مذہب میں یہ ہے کہ یمن میں ایک شخص کے یہاں پانچ ہوئے تھے تو انہوں نے چار کی بجائے پانچ کا ذکر کیا ہے کہ پانچ عام طور پر ہونا معلوم اور ثابت ہے. لیکن تفسیر مذہبی میں حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ, جن کو اپنے وقت کا بہتر مانا جاتا ہے, یہ وہ بزرگ ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ, جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں, ان سے یہ مریض اور خلیفہ ہیں. حضرت مرزا صاحب فرماتے تھے قیامت کے دن اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے ہو تو میں قاضی ثناء اللہ کو پیش کر دوں گا. اتنے پیارے ان کے یہ مریض تھے. اب بہت بڑے عالم تفسیر مظہری ان کی مشہورت سے اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. اپنے تفسیر مظہری میں وہ فرماتے ہیں, کیونکہ اسی علاقے میں ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے جس کو بڑے کبیر کہا جاتا ہے, اسی لیے وہ فرماتے ہیں پورب کی طرف ہندوستان میں قاضی قدوا یا قدوا اس کی بیوی کے ایک بطن میں سو بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب زندہ رہے. یہ واقعہ بھی زیادہ پرانا نہیں ہے. ہندوستان ہی کا واقعہ ہے جو انہوں نے بیان کیا, ان کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے. اس میں آیت میں وما تغیب الارحام اس کے الفاظ ہیں, اس سے مراد حیض ہے جو عورت کو جاری ہوتا ہے اور اس کا بچے پر اثر ہوتا ہے, یہ بچے پر اثر انداز ہوتا ہے. اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اور اسے حیض آنے لگ جائے تو بچے میں نقصان آ جاتا ہے, کیونکہ آگے ذکر ہے وما تغیب الارحام وما تزداد, اور پیٹ جو کچھ گھٹتے اور بڑھتے ہیں یعنی کمی اور بیشی ہونا, کہ کبھی بچہ پورا ہو جاتا ہے اور کبھی اسقاط ہو جاتا ہے, مسترد ہو جاتا ہے, بچہ گر جاتا ہے, اس کی وجہ بتا رہا ہوں قرآن کریم کی تفسیر کے مطابق. کہ بچہ پیٹ میں ہو اور عورت کو ایام ہو جائے, حیض آنے لگ جائے تو بچے میں نقصان ہو جاتا ہے. رحم مادر میں بچے کی غذا یہی حیض کا خون ہوتا ہے جو عورت کو مہانہ آتا ہے. جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے, پریگننٹ ہو جاتی ہے, تو یہ خون اب بچے کی غذا بن جاتا ہے, پھر یہ باہر نہیں نکلتا بلکہ یہ بچے کی نشو و نما اور اس کی جگہ اسی خون سے ہوتی ہے. اگر یہ خون جاری ہو جائے تو بچے کی جگہ میں فرق آ جائے گا, کیونکہ یہ اسی خون سے نشو و نما پاتا ہے, اور یہ خون اگر جاری ہو گیا تو پھر اس کی نشو و نما میں فرق آ جائے گا. اسی طرح بچے کو نقصان ہو جاتا ہے. بعض بچے جو صحیح نہیں ہوتے یا بہت کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ماں کو خون جاری ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بچے کو تیری اور صحیح غذا ملتی نہیں. اگر حمل کی حالت میں پریگنینسی میں خون بند رہے تو بچہ بڑھتا رہتا ہے اور اپنی مدت کو پہنچ جاتا ہے, یعنی پورا ہو جاتا ہے. نقصان سے مراد کیا ہے؟ بچے کی بناوٹ, جسمانی بناوٹ کا نقصان ہے جو خون آ جانے سے, خون جاری ہونے سے ہو جاتی ہے. اور زیادتی سے مراد بناوٹ کا پورا ہو جانا, کہ گھٹنا یہ ہے کہ بچے میں نقص آ جائے, اور بڑھنا یہ ہے کہ بچہ پورا ہو جائے. بہت سا معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانچ ماہ گزرے، چھ ماہ گزرے، سات ماہ گزرے اور عورت کو تکلیف ہو گئی اور بچہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی ماں کے پیٹ سے جس حالت میں بھی ہوتا ہے نکالنا پڑ جاتا ہے، تو ایسی تکلیف ہو جاتی ہے یا اس کو ایام ہو جاتے ہیں، خون جاری ہو جاتا ہے، حیض ہو جاتا ہے، تو وہ بچہ اپنی نسو و نما کو مکمل نہیں کرتا، جو پورا نہیں ہوتا اس کو گھٹنا کہہ دیتے ہیں، اور جو پورا ہو کر پیدا ہو جائے اس کو بڑھنا کہتے ہیں۔ بعض نے یہی مراد دیا ہے کہ نقصان سے مراد مسکیرج ہو جانا، پاس ہو جانا، اور زیادت کا معنی یہ کہ بچہ اپنی مدت کو پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے یعنی اللہ کے پاس ایک اندازے سے ہے، جتنی مدت بچے پہ گزرے گی یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے اس کا پہلے سے ہی معاملہ لوح محفوظ پر لکھ دیا، لوح محفوظ پر گارنٹی دے دیجیے لکھ دیا، لوح محفوظ پر لکھ دیا، توجہ کریں، لوح محفوظ پر لکھنے کا کیا مطلب؟ کہ اس لیے لکھ دیا تاکہ جن بندوں کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ لوح محفوظ کو دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی وہاں سے دیکھ کے حال معلوم کر لیں، وہ بھی دیکھ کے حال معلوم کر لیں، تو اللہ والے جن کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے وہ بھی وہاں سے دیکھ کر بتا دیتے ہیں۔ اللہ کو ذاتی طور پر جانتا ہے، خصوصی طور پر جانتا ہے، کسی کے بتانے سے نہیں جانتا، مگر کوئی اللہ والا جانے گا تو اللہ کے بتانے سے جانے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں ایک بات عرض کروں، آپ لوگ قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، تفسیر میں یہ آیتیں آتی ہیں، کئی مرتبہ یہ موضوع آتے ہیں، آئیں گے، بیان ہوتا رہے گا، ہوتا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے جس کو نطفہ کہتے ہیں ایک لوتھڑا بناتا، پھر اس لوتھڑے سے آگے ایک جسم بنتا ہے، وہ جسم ایک شکل اختیار کر کے ایک انسان کی مرد یا عورت یا اسی طرح جانور کو ہو تو وہ اس کے روپ میں آتا ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس کا ایسا نظام ہے جس میں ہم کوئی دخل دے سکتے نہیں، لیکن اس بات پر ہمیں یقین رکھنا ہے کہ وہ اللہ جو ایک پانی کے قطرے سے ایک انسان بنا سکتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی بھی شے خالی اور باہر نہیں۔ جو لوگ شک شبہ کرتے ہیں، تردد کرتے ہیں، وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں، ان کو کچھ بھی حاصل ہوتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادت القدیر المتعال، ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے اللہ تعالی، اور وہ سب سے بڑا ہے اور بلندی والا۔ ایک ہے غیب اور ایک ہے شہادت، ایک شہادہ اور ایک غیب۔ غیب کتنی لوگ کو کہتے ہیں، شہادہ کتنی بھی چیز کو کہتے ہیں، کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور ہر کھلا ہوا، اس کی حقیقت کو بھی اللہ جانتا ہے، ہر کتنی بھی چیز کی حقیقت کو بھی کون جانتا ہے؟ سنیں، یہاں پر یہ بحث ہوتی ہے، اس کو میں پھر اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، میں نے اس موضوع پر اور زیادہ گفتگو نہیں کی، کیونکہ آپ حضرات جتنی سمجھ سکتے تھے اتنا ہی سمجھایا، اس کی تفصیل میں جاؤں بچے کی تو شاید آپ کے لیے زیادہ ہو جائے گی، جتنا بتا دیا ہے میرا سوال کافی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ چھپا ہوا ہے، جو کچھ کھلا ہوا ہے، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ صرف عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، کسی اور کے لیے غیب کا علم ثابت کرنا یا بتانا یہ ضرورت نہیں، کہ غیب کا علم اللہ ہی جانے کسی اور کو کیا قدر. اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اس میں کوئی شبہ سارے دوست کہتے ہیں کوئی شبہ نہیں ہے.
عالم الغیب غیب کا جاننے والا اللہ تعالی ہے،
مگر ہم انبیاء کے لیے اولیاء کے لیے اللہ کی عطا سے غیب کا علم مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے انبیاء کے لیے اولیاء کے لیے اللہ کا عطا کیا ہوا علم. اس بات کو سن رہے تھے کہ اس مسئلے پر بہت سے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، اس لیے میں مختصرا اس کا جواب دینا چاہتا ہوں.
میرے دوستوں اور بزرگوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، ہم کسی نبی کو عالم الغیب نہیں کہتے، جہاں تک کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب نہیں کہتے. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن حیرت کی بات ہے جو لوگ صرف عالم الغیب اللہ کے لیے کہتے ہیں، ان کے ساتھ لفظ شہادہ بھی تو پڑھنا چاہیے، کیونکہ عالم الغیب و شہادہ کا لفظ آیا ہے تو کھلی چیز کا بھی بیان ہے، تو کھلی چیز سے اگر دوسروں کو عالم بتایا جائے تو کوئی کچھ بولتا نہیں ہے، اور غیب کے لیے سارے شور مچاتے ہیں. تو ہر کھلی چیز کا جاننے والا بھی تو اللہ ہی ہے، لیکن دوسروں کے لیے شہادہ کا علم مان لیتے ہیں. قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، دوسری آیت کو نہیں پڑھتے، ایک لفظ کو پڑھ لیتے ہیں دوسرے لفظ کو نہیں پڑھتے. اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ اپنے جس رسول کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا کرتا ہے.
اللہ یا رسول،
یہاں پر صاف بیان ہے اللہ بنر تغام رسول سے، وہ اپنے جس رسول کو چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کا علم عطا کرتا ہے. میں اگر موٹی بات کروں نا، پنجابی کہندے نے 100 ہاتھ رستہ پہ سرے سے گنڈ، 100 سنار کی اور ایک ایسی موٹی بات تو سب کو سمجھ میں آ جائے، کسی کو شبہ نہ رہے. مجھے یہ بتائیے، اللہ تعالی غیب الغیب ہے یا نہیں؟ کسی کو شبہ ہے اللہ تعالی غیب الغیب ہے؟ فرشتے غیب ہیں اور اللہ غیب الغیب ہے، ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، فرشتوں کو اللہ نظر غیب الغیب ہے. اللہ غیب الغیب ہے، تو ذرا سوچیے، اللہ نے آپ کو عقل سمجھ دیا، شعور دیا ہے، آپ لوگ سوچے کہ جس سے وہ غیب الغیب خود نہیں چھکا اس سے کسی اور نے کیا چھکنا تھا؟ جب رب نے اپنا آپ اپنے حبیب سے نہیں چھپایا تو پھر اور کیا چھپانا تھا؟
لیکن وہ پانچ باتیں، ماں فی الارحام، پیٹ میں کیا ہے، کب بارش ہوگی، کہاں مرنا ہے، یہ نا، اور کل کیا کمانا ہے، کیا کرنا ہے، ان باتوں کے بارے میں کہتے ہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. تو میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں، اور یہاں پر تو محکمے بن گئے ہیں جو خبریں دیتے ہیں، دوسرے لوگوں سے بھی آپ نے سنا. ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے تھانوی کے بیان کو سنا چکا ہوں کہ اس نے پہلے سے کہہ دیا کہ دو لڑکے ہوں گے، زندہ رہیں گے، کیا بنیں گے، ایک مولوی ہوگا، ایک دنیا دار ہوگا. وہ خبر دے رہے ہیں مجذوب صاحب، تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، جو بات برسوں کے بعد ہونی ہے مجذوب کو برسوں پہلے خبر ہے. اور قرآن کہتا ہے کل کیا ہونا ہے، کل کیا کرو گے، یہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، تو بتاؤ پھر ہم اس بات کو جھٹلائیں یا کیا کریں؟
تو مخالف کہہ رہا ہے کہ جس پرسن کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ تو دیوانہ بتا رہا ہے.
تو میں وہی کہوں گا کہ جو بھی کوئی اور خبر دے گا وہ ذاتی اور حقیقی علم سے نہیں دیتا, اللہ کے بتانے سے دیتا ہے. کہ جب دیوانوں کے علم کی یہ شان ہے تو پھر نبی کے علم کی کیا شان ہو؟
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں. لیکن ایک بات اب یاد کر لیں, اللہ کا علم, اللہ کا علم جو ہے وہ اس علم کا کروڑویں کا کروڑواں حصہ, اس علم کے کروڑویں کا کروڑواں حصہ بھی ہم رسول پاک کے لیے مانتے نہیں. سن لیں, اللہ کے علم کا بات سمجھنے کے لیے کہوں جیسے سمندر ہے, سمندر میں کتنا پانی ہے آپ کو پتا, تو جان سکتا ہے اس سمندر کے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں یوں کہوں کہ اللہ کے علم کو سمندر سمجھو, سمجھنے کے لیے اس علم کا کروڑواں حصہ نہیں, کروڑویں کا کروڑواں حصہ بھی ہم رسول اللہ کے لیے مانتے نہیں. اللہ کے علم کا مقابلہ کرنا, برادری کرنا یا اس جیسا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کے علم کے کروڑویں حصے کا کروڑواں حصہ نبی پاک کے لیے نہیں مانتے جیسا اللہ کا علم ہے. ہاں, نبی پاک کے لیے ایسا مانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے حضور کو علم عطا کیا وہ پوری مخلوق میں کسی اور کو حاصل ہے. اللہ جو علم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو عطا کیا وہ اللہ کی مخلوق میں کسی اور کے لیے نہیں مانتے, اور جو علم اللہ کا ہے اس علم کے کروڑویں حصے کا کروڑواں حصہ بھی ہم نبی پاک کے لیے مانتے. اب کوئی شک ہے باقی؟ کوئی شبہ ہے باقی؟ یہ جو شور مچاتے ہیں, ہم پر فتوے لگاتے ہیں, ان کو تو پتا کچھ نہیں, یہ خود جاہل ہے, اس لیے جاہلانہ باتیں کرتے ہیں. ان کو چاہیے پہلے ہمارا عقیدہ سمجھے, اس کے بعد ہم پر اعتراض کرے. ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, ہم نبی کی شان بیان کرتے ہیں. اور میں نے اس موضوع پر اپنی کتاب سفید و سیاہ میں باقاعدہ ان لوگوں کے حوالے بھی دے دیے, اور تبیر احمد صاحب عثمانی جو علماء دیوبند میں بڑے مشہور, جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا, ان کے علماء دیوبند کے بڑے مشہور عالم کراچی میں گزرے ہیں, انہوں نے اپنی تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی عطا سے نبی سارے غیب جانتا ہے. تمام علوم جمع ہے غیب کی, تو وہ لکھ رہے ہیں کہ سارے غیب جانتا ہے. تو انہوں نے بھی یہی ثابت کیا کہ اللہ کی عطا سے یہ نبی تمام غیوب کی خبریں دیتا ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بجنین, یہ نبی غیب بتانے پر بکیل نہیں ہے. بکیل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہ کرے, جس کے پاس مال ہی نہ ہو اس کو تو کنگال کہتے ہیں. وہ بکیل نہیں کہلاتا. بکیل تو جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہ کرے. تو اللہ فرماتا ہے وما ہوگا علی الغیب بجنین, کہ یہ نبی غیب بتانے پر بکیل نہیں. تو کیا مطلب کہ یہ نبی جب غیب کی خبریں دے رہا ہے تو جان لو کہ اس کو غیب کا علم بھی ہے, اور اس کو ذاتی طور پر نہیں اللہ سے عطا کرنے سے ہے. اب اس کے بعد کسی شخص کی گنجائش نہیں رہی. جو میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ اس مسئلے پہ لوگ بہت آپس میں لڑتے الجھتے, میں نے موٹی سی بات بتا دی کہ اللہ کے بتانے سے نبی پاک جانتے ہیں, اور کتنا جانتے ہیں کیسا جانتے ہیں اس کی حقیقت بھی آپ کو بتا دی. اب اس میں کوئی شک تو بات نہیں رہا. ورنہ اگر بحث کی جائے کہ جی اگر یہ بات ہے کہ غیب غیب جانتے ہیں, تو پھر آپ کہیں گے کہ اللہ غیب جانتا ہے نبی جانتے ہیں, تو دونوں کے معاملے میں کہہ دیا جاننا ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے نبی بھی جانتا ہے, تو برابری ہو گئی. تو میں نے بتا دیا کہ جاننا کس طرح کا، اللہ کا جاننا ذاتی ہے حقیقی ہے، نبی کا جاننا ذاتی ہے حقیقی نہیں، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، جب فرق ہو گیا تو برابری نہیں. اور اگر آپ اس فرق کو بھی نہیں مانتے تو پھر میرے پاس اور 10 باتیں ہیں. اگر صرف اتنا ہی کہیں کہ اللہ بھی جانتا ہے رسول بھی جانتا ہے، صرف اتنا ہی لفظ سے آپ برابری کہیں، تو میں پوچھوں گا آپ بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. آپ بھی کہیں گے میں بہت سی باتوں کو جانتا ہوں، تو پھر آپ بھی کہہ سکتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اللہ بھی جانتا ہے، تو پھر اس لفظ میں تو آپ کے ساتھ بھی برابری ہو جائے گی. اللہ دیکھتا آپ کہیں گے میں بھی دیکھتا ہوں تو یہ بھی برابری ہو جائے گی. اللہ سنتا آپ کہیں گے میں بھی سنتا ہوں تو یہ بھی برابری ہو جائے گی. محض لفظوں کی برابری نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا اس طرح شرک لازم نہیں آیا کرتا. لفظوں کے اخلاف سے جب تک اس کے حقیقی معنی مراد نہ لیا جائے، میں بتا رہا ہوں اللہ کا جاننا ذاتی اور حقیقی طور پر ہے، اور جیسا اللہ جانتا ہے ویسا کوئی اور نہیں جانتا. اور نبی ولی جانتے ہیں تو اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، اور ان کا علم اللہ جیسا علم نہیں. جب اتنے فرق ہو گئے تو برابری نہ رہی، جب برابری نہ رہی تو شرک بھی نہیں ہوا. اب غیب کی تعریف کیا ہے، صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں اس آیت میں دراصل اس تفسیر کے تحت پچھلی آیت سے تعلق یہ تھا کہ اللہ تعالی جانتا ہے ہر کھلی ہوئی چیز کو اور ہر پوشیدہ بات کو. کیا مطلب کہ اے انسان، تو شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ آج تو جو کچھ کرتا ہے اللہ کو خبر نہیں. سن، جب تو ایک پانی کا قطرہ تھا اس وقت بھی اللہ تجھے جانتا تھا. اب اگر تو انسان بن کے ایک جسم بن گیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو خبر نہیں، تیری ظاہری حالت کو بھی اللہ جانتا ہے، تیری چھپی ہوئی حالت کو بھی اللہ جانتا ہے. یہ نہ سمجھ لیا کرو کہ اللہ کو خبر نہیں ہوگی ہم جو کچھ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے ذاتی طور پر حقیقی طور پر، اور وہ بہت بڑا ہے. ساری بلندی اس کے لیے ہے. تم اپنے آپ کو جتنا مرضی اونچا سمجھ لو، بڑا سمجھ لو کہ تم انسان بن گئے ہو، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے ہو. تمہیں تو اللہ نے بندہ بنایا تھا اپنا، تم آگے سے رون بن جاؤ، نمرود بن جاؤ، شداد بن جاؤ، آمان بن جاؤ، یزید بن جاؤ، پھر اور اس طرح کے برے بن جاؤ، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں جانتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر تمہارے باطن کو اچھی طرح جانتا ہے. تم جو کچھ سوچتے ہو جو کچھ کرتے ہو اس سے کتنی پوشیدہ نہیں. انشاءاللہ اسی بیان کو آئندہ جو میں مزید آگے بڑھاؤں گا. میں 2-3 منٹ آپ سے زیادہ لینا چاہتا ہوں، حالانکہ مجھے چاہیے تھا میں 5 منٹ پہلے روک لیتا اور اس غیب کے بیان کو اگلے جمعے شروع کرتا. میں نے تبرکن وہ تیمنن ذکر کرنا ہے خلیفہ رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ آج ہم ان کا یوم مبارک منا رہے ہیں اس مسجد میں. ویسے تو پرسوں ہے، انشاءاللہ عشاء کے بعد ختم غوثیہ میں بھی ذکر کیا جائے گا، آپ حضرات تشریف لائیے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، امیر المومنین خلیفہ رسول حضرت صدیق اکبر، یہ وہ ہستی ہے جن کی شان قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے، جن کو حضور کی امت میں سب سے زیادہ اتقا فرمایا گیا ہے. یہ وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جیسا کہ روایتوں میں ہے انکانا صحیح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے تیرے سینے میں ڈال دیا. اللہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ ہستی ہیں جو نبی باپ کے بچپن کے ساتھی، لڑکپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، بڑھاپے کے ساتھی، سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، بدر کے ساتھی، غار کے ساتھی، اور آج مزار میں بھی ساتھی تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب میں اللہ کی بہرکاہ میں جاؤں گا ابو بکر میرے دائیں جانب ہوں گے, فاروق اعظم میرے دائیں جانب ہوں گے. یہ وہ ہستی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 307 علامتیں نشانیاں ہیں, جس میں عید بھی ہوگی وہ بخشا جائے گا. حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کتنی نشانیاں ہیں؟ فرمایا تجھے 48 ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ہر دروازے سے مختلف لوگوں کو نگاہ کی جائے گی, کسی دروازے سے نماز پڑھنے والوں کو, کسی دروازے سے روزے والوں کو, کسی دروازے سے حج والوں کو. حضرت ابو بکر پاس بیٹھے تھے, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کس دروازے سے آواز پڑے گی؟ فرمایا ہر دروازے والا یہی چاہے گا کہ تم سے داخل ہو, کیونکہ ہر دروازے کا دربان یہی چاہے گا, بلائے گا کہ تم اس کے دروازے سے داخل ہو. یہ وہ ہستی ہیں جن کی خدمات, جن کے احسانات اسلام کے لیے اس طرح ہیں جیسے برسنے والی بارش ہوتی ہے. بارش کے قطرے کوئی شمار نہیں کر سکتا, حضرت صدیق اکبر کی خدمات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے محبت رسول کا حق ادا کیا, نبی پاک کے عشق کا حق ادا کیا. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, اور ان کے سفیل مجھے اور آپ کو بھی دنیا و آخرت میں سچا پکا مسلمان رکھے, اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور قیامت کے دن ان کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے. محبت سے ان کا دو باتیں ذکر کی ہیں, حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ساری عمر ان کا ذکر کرنے میں گزار دی جائے تب بھی ان کے احسانات کا حق ادا ہو سکتا نہیں ہے. تو ہم نے محبت سے ان کا نام لیا, سال ثواب بھی کریں گے. آپ حضرات جو خوش اپنے اپنے گھروں میں ان کے سال ثواب کا اہتمام کیجیے.